السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کے نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
چترال میں سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، ہیلی کاپٹروں کی مدد سے امدادی سامان کی ترسیل. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا سے متعلق یہ رپورٹ.
ڈھاکہ میں ہونے والے حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے سے متعلق الزامات کے بارے میں خبریں بے بنیاد ہیں، پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتوار کی صبح ہونے والے 2 بم دھماکوں میں ہلاکتوں کی تعداد 192 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 142 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 192 ہے. 6 برس بعد گزشتہ ہفتے ترک اسرائیلی تعلقات معمول پر آنے کے بعد ترکی کا ایک بحری جہاز غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر اسرائیل پہنچ گیا ہے. اور امریکہ میں پیر کو برطانیہ سے آزادی کی 240ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. اس موقع پر امریکہ میں عام تعطیل ہے، جبکہ ملک بھر میں عوام پریڈ اور آتش بازی کے مظاہروں میں شریک ہوں گے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. چترال میں آنے والے سیلابی ریلے کے بعد امدادی کاروائیاں اب بھی جاری ہیں. علاقے میں آنے والے اس اچانک سیلابی ریلے سے کم از کم 29 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. 16 لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ بقیہ کی تلاش جاری ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں ہفتے کی شب ہونے والی شدید بارشوں کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، جبکہ بارش اور سیلابی ریلوں کے باعث لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے. سویلین انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کے اہلکار بھی علاقے میں موجود ہیں، جبکہ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے متاثرہ افراد تک پیر کو بھی امدادی سامان پہنچایا گیا. صوبہ خیبر پختونخوا میں آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے کے ترجمان لطیف الرحمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اب بھی 13 افراد کی تلاش جاری ہے.
اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ پی ڈی ایم اے ضلع انتظامیہ کے ساتھ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں کی اسسمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں جہاں لوگوں کو ریلیف درکار ہے تو وہاں ریلیف بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق ارسون ایریاز میں 50 کے قریب مکانات کو نقصان پہنچتا ہو، تو اس سلسلے میں پی ڈی ایم اے نے وہاں جو متاثرہ خاندان ہیں ان کو ریلیف کی اشیاء، جس میں 1 ماہ کا راشن بھی شامل ہے، خیمے ٹینٹ وغیرہ اور کمبل یہ مہیا کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ چترال بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی.
لطیف الرحمان نے کہا کہ مصدقہ معلومات کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 29 افراد ہلاک ہوئے.
کا جو فکر پی ڈی ایم اے کو موصول ہوئی ہے اس کے مطابق 29 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے اس میں، اور 13 پرسن اب تک لاپتہ ہیں اور اس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. 16 بندوں کی لاشیں برآمد کی ہے، جو اور اس میں 13 بندوں کی تلاش اب جاری ہے. ٹوٹل 29 افراد اس میں یہاں واقع ہوئے. سون ویلی کی اگر بات کی جائے تو وہ کافی دور دراز پہاڑی علاقہ ہے، اور وہاں پیدل جانا پڑتا ہے دوسرے کمیونیکیشن کے ذریعے نہیں. تو پی ڈی ایم اے نے جو وہاں کے متاثرہ خاندان کو ہیلی کے ذریعے یہ متاثرہ اشیاء جو پہنچائی. پی ڈی ایم اے نے ملکنڈ ڈویژن میں جتنے بھی ہمارے اضلاع ہیں بشمول چترال، اس میں سوات شانگلہ خصوصاً شامل ہے، اور اس کے علاوہ آزارہ ڈویژن میں مانسیرا بٹاگرام اور کوہستان کے ضلع انتظامیہ کو ہائی الرٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ان کو ہدایت کی گئی.
اس سے قبل سیلاب میں بہہ جانے والے افراد کی تعداد 40 تک بتائی گئی تھی. واضح رہے کہ چترال کے علاقے ارسون میں بارشوں کے باعث آنے والے سیلابی ریلے کی زد میں ایک مسجد بھی آئی تھی، اور زیادہ تر بہہ جانے والے نمازی ہی تھے. پاکستان میں رواں ہفتے مونسون کی بارشوں کا آغاز ہوا، اور حکام نے اس موسم کے دوران معمول سے 10-20% زائد بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے این ڈی ایم اے نے بھی مونسون بارشوں کی وجہ سے ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان کو 2010 سے غیر معمولی موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے، جس دوران غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ملک کو نقصان بھی پہنچا۔ 2010 میں آنے والے ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب کے باعث پاکستان کا لگ بھگ 20% رقبہ زیر آب آ گیا تھا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے محکمہ خارجہ نے سختی سے تردید کی ہے کہ ڈھاکہ میں ہونے والے دہشت گردی کے حملے میں پاکستان ملوث ہے اور اسے بے بنیاد، غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز الزام قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں گزشتہ جمعے کی شب ایک ریستوران پر حملے کے بعد یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 20 کے قتل کے علاوہ حملہ آوروں سے جھڑپ میں 2 پولیس اہلکاروں کے مارے جانے کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ریستوران پر حملے میں مارے جانے والوں میں سب سے زیادہ تعداد اطالوی شہریوں کی تھی۔ ادھر پاکستان نے بعض بھارتی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن میں پاکستان پر ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور قابل افسوس ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ بیان کے مطابق بھارتی ذرائع ابلاغ میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر گوہر رضوی نے ڈھاکہ حملوں کا الزام پاکستان اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسی پر لگایا تھا، لیکن پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق گوہر رضوی نے ایک بیان میں وضاحت کی ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا۔ جبکہ نفیس زکریا کے مطابق گوہر رضوی نے ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر کو بھی اپنے تردیدی بیان سے آگاہ کیا۔ پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ دریاسنا امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کو اتوار کو ٹیلی فون کر کے حملے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی سمیت امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے تحقیقات میں مدد کی پیشکش بھی کی۔ بنگلہ دیش کی پولیس نے ان 6 حملہ آوروں کی تصاویر اور نام جاری کی ہیں جو محاصرے کے دوران مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی تھی، تاہم بنگلہ دیش کی حکومت طویل عرصے سے کہتی رہی ہے کہ داعش کا ملک میں کوئی وجود نہیں ہے۔ وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت نے ملک میں ہونے والے متعدد حملوں کا الزام اپنے سیاسی حریفوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے شدت پسند گروہوں کی معاونت کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صوبہ خیبر پختونخوا کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی نے پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کے بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ افغان پناہ گزین جس طرح باعزت طریقے سے پاکستان آئے تھے اسی طرح سے واپس چلے جائیں، کیونکہ اب پاکستان کے وسائل مزید میزبانی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ پیش ہے اس بارے میں ایک رپورٹ۔
دیکھیے، جہاں تک افغان مہاجرین کا تعلق ہے، یہ تو بڑے عرصے سے یہ ایشو چل رہا ہے اور ہر سال جب اس کا ان کو باہر بھیجنے کا واپس بھیجنے کی بات ہوتی ہے تو ایکسٹینشن دے دیتی ہے باقی حکومت اور این ایچ سی آر کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب پرابلم یہ کہ ہمیں صوبے پہ مسلسل فوج بڑھتا جا رہا ہے، معاشی فوج بھی ہے، انفراسٹرکچر دیکھ رہے اس میں فوج ہے، امن ومان کی صورتحال اس وجہ سے ہماری خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں تو ایشوز آ رہے ہیں۔ ہم بار بار وفاقی حکومت سے کہتے رہے کہ آپ کوئی بھی ایکسٹینشن دیں یا کوئی بھی فیصلہ کریں، اس سے پہلے آپ ہمیں اعتماد ملیں۔ ظاہر ہے ہم ایک صوبہ ہیں اور اس ملک کا حصہ ہیں، جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوں گی اس کو ہم فالو کریں گے، لیکن یہ ایک ہے ایک صوبائی حکومت، کیونکہ ظاہر ہے عوام کے ترجمان ہے اور عوام چاہتی ہے کہ جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں یہ باعزت طریقے سے اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو میرے خیال سے اب ایشو یہ کہ ابھی تک لوگ نے بڑے فراخدلی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو کاروبار میں شریک کیا ہے، لیکن اب یہ ایک وہ کنسنسس بنتا جا رہا ہے کہ ان کو واپس جانا چاہیے، تو پھر یہ کہ پرابلمز آئیں گی، کمیونٹی لیول پہ بہت ایشوز آئیں گے۔ ہم
جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں فور اور اگینسٹ، تو کیا اب افغان ریفیوجیز پر ملک میں سیاست ہو رہی ہے؟
سیاست تو ظاہر ہے کوئی کرنا چاہے تو کرے، ہمیں تو اس سے نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کو جس طریقے سے باعزت طریقے سے رہے ہیں اور یہ باعزت طریقے سے واپس چلا جائے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں، یہاں پہ مجھے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بتائے کہ انہوں نے وہ کیا کر رہے ہیں مہاجرین کے، ان مہاجرین کے لیے جہاں پہ وہ سارا دن وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں، ہم بازاروں میں رہتے ہیں، تو ایز اے مہاجرین کا جو اسٹیٹس ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے نا. پورے افغانستان کے اندر تو انٹرسٹ نہیں ہے نا. تو افغانستان میں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ یہی کیمپ وہاں شفٹ کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ شفٹ کر دیے جائیں, اور اگر امداد دینی ہے تو وہاں پہ امداد دی جائے. اصل ایشو تو یہ ہے نا کہ یو این ایچ آر وغیرہ جو ادارے ہیں بین الاقوامی وہ امداد تو نہیں دیتے ہیں, صرف اپنا وہ رکھتے ہیں کہ جی بس افغان مہاجرین کے لیے اصول ہیں یا قوانین. ہمارے پاکستان میں تو خیر اس کی کوئی مہاجرین کے لیے کوئی ایسے قانون بنے بھی نہیں ہیں. ہم تو جو انٹرنیشنل وہ ہے اسی کو فالو کرتے ہیں. تو ایشوز بن رہے ہیں, میں چاہے گورنمنٹ چاہے آنا چاہے, لیکن لوکلی یہ ایشوز بنیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ باضابطہ طریقے سے چلے جائیں اور
اس سے پہلے ہی معاملہ طے ہو جائے.
جو بیان تھا اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کس حیثیت میں انہوں نے بات کی ہے. خیبر پختونخوا میں ان کا 0.00 میرے خیال سے بھی کم ووٹ ہیں, تو ان کے تو کوئی دکھ ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات ہیں. اور یہ خود مختار صبح ہے, جمہوری صبح ہے, یہاں پہ لوگ الیکشن لڑ کر آتے ہیں, تو یہ توہین کی ہے انہوں نے عوامی مینڈیٹ کی.
بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر سندھ
عراق کے دارالحکومت بغداد کے لیے اتوار کا دن اس سال کا ہولناک ترین دن رہا, جب دو خودکش حملے ہوئے جن میں اب تک 149 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 192 زخمی ہیں. مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں انسانی زندگی کی اس ارزانی پر انتہائی دکھ ہے جس کا مظاہرہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتوار کے روز کیے گئے حملوں کے ذمہ داروں نے کیا. ان حملوں میں کم سے کم 124 افراد ہلاک اور 186 زخمی ہو گئے. بغداد کے کرادہ علاقے کے ایک مصروف خرید و فروخت مرکز میں نصف شب کے بعد خودکش ٹرک بم دھماکہ ہوا اور بڑی تعداد میں اموات ہوئیں. اس سال بغداد میں ہونے والا یہ مہلک ترین حملہ ہے, اور یہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب لوگ روزے کے بعد باہر نکلے تھے. کرادہ علاقے سے ایک رہائشی ایمن الخزراجی کا کہنا ہے کہ خاندانوں کو اپنے عزیزوں سے محروم کرنے کی وجہ کیا ہے. یہ نوجوان جو مارے گئے میرے دوست تھے, ہم روزانہ ان دکانوں پر جاتے ہیں, یہ ہمارے گھروں سے قریب ہے, آخر یہ سب کیا معاملہ ہے. داعش نے اس ٹرک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شیعہ برادری کے افراد کو نشانہ بنایا. بغداد میں اتوار کے روز کیا گیا یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب چند روز قبل عراقی افواج نے داعش کے عسکریت پسندوں کو فلوجہ سے نکال دیا تھا. یہ شہر بغداد کے مغرب میں صرف 50 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. یہ عسکریت پسند 2 سال پہلے شمالی اور مغربی عراق کے بڑے حصوں پر قابض ہو گئے تھے. زمینی عراقی افواج اور امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا گیا, جس میں گزشتہ ماہ فلوجہ شہر کو بھی واپس لیا گیا, لیکن داعش ابھی بھی موصل جیسے بڑے شہروں پر قابض ہے. بیجر جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملک کے مغربی شہر جدہ میں امریکی قونصل خانے کے قریب ایک خودکش بمبار نے دھماکہ کیا. سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق حملہ آور نے قونصل خانے کی جانب پیدل ہی سفر کیا, اور سیکیورٹی گارڈ جب مشتبہ شخص کے پاس پہنچے تو اس نے دھماکہ کر دیا. دھماکے میں 2 سیکیورٹی گارڈ زخمی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 6 برس بعد گزشتہ ہفتے ترک اسرائیلی تعلقات معمول پر آنے کے بعد ترکی کا ایک بحری جہاز غزہ کے لیے امدادی سامان لے کر اسرائیل پہنچ گیا ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
لیڈی لیلا نامی اس بحری جہاز پر 10,000 ٹن سے زیادہ خوراک, کھلونے اور کپڑے اور دیگر اشیاء لدی ہوئی ہیں جو عید سے پہلے غزہ میں رہنے والوں کو پہنچائی جانی ہیں. اسرائیلی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان اورن روزن بلاٹ کہتے ہیں,
This is an immediate implementation of the agreement between Israel and Turkey that was signed only 4 days ago.
یہ اسرائیل اور ترکی کے درمیان اس معاہدے پر فوری عمل درآمد ہے جس پر 4 روز پہلے ہی دستخط ہوئے ہیں. اس عمل کو تیز کرنے کے لیے اسرائیلی حکومت نے خصوصی کوشش کی ہے تاکہ کچھ اشیاء عید الفطر کے تہوار سے پہلے پیر کے روز غزہ پہنچ جائیں. اسی دوران اسرائیلی حکام نے مغربی کنارے میں ایک شہر کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے, اور اسرائیلی علاقے میں اسرائیلیوں پر مہلک حملوں کے واقعات کی چھان بین کی جا رہی ہے. تازہ ترین واقعے میں جمعے کے روز ایک فلسطینی مسلح شخص نے کار میں سفر کرنے والے ایک اسرائیلی خاندان پر چھپ کر حملہ کیا، مرد کو ہلاک کر دیا اور اس کی بیوی اور بچے زخمی ہو گئے۔ ربی بینی کالمنسن یہودی سیمینری کے سربراہ ہیں، وہ کہتے ہیں
If the government will not give its citizens a sense that it is protecting them, I am fearful that new people will rise up.
اگر حکومت اپنے شہریوں کو یہ احساس نہیں دلائے گی کہ وہ ان کی حفاظت کر رہی ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ کچھ عاقبت نا اندیش لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور پرتشدد کاروائیاں کریں گے۔ کمزور اور خوفزدہ لوگ عقل کا دامن کھو بیٹھتے ہیں اور ہولناک قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے حکومت کے اقدامات کا خاکہ بیان کرتے ہوئے کہا
We are in a protracted fight against terrorism. The struggle has ups and downs. We are using various
ہم دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ ہم بہت سے طریقے استعمال کر رہے ہیں، ان میں وہ جارحانہ اقدامات بھی شامل ہیں جو ماضی میں نہیں اٹھائے گئے۔ نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل الخلیل کے پورے ضلع کو بند کر رہا ہے جہاں تقریباً 7 لاکھ لوگ آباد ہیں، اور ان بعض دیہات کے لوگوں کے کام کے اجازت نامے ختم کیے جا رہے ہیں جہاں سے حملہ آور آئے تھے، اور سڑکوں کی حفاظت کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی یونٹ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ جمعے کے روز اسرائیل نے غزہ میں یہ کہتے ہوئے 4 مقامات پر بمباری کی کہ یہ اسرائیل پر حملوں کو ترتیب دینے کے لیے حماس کے عسکریت پسندوں کے زیر استعمال تھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے ایک ریستوران میں مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہونے والے افراد کی یاد میں ملکی سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے۔ ڈھاکہ کے ایک معروف علاقے میں واقع ریستوران ہولی آرٹیزن بیکری حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے افراد میں سے 20 مارے گئے۔ شدت پسند گروپ داعش سے وابستہ ماک نیوز ایجنسی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ حملہ اس کے جنگجوؤں کی کارروائی ہے، جبکہ بنگلہ دیش نے ڈھاکہ کے ریستوران پر حملے میں انتہا پسند تنظیم داعش کے ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق داعش سے نہیں تھا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ کو فون کیا اور ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ہر قسم کی امداد کی پیشکش کی۔ محکمہ خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ کیری نے حکومت بنگلہ دیش سے کہا کہ وہ اعلیٰ بین الاقوامی معیار کے مطابق تحقیقات جاری رکھیں۔ انہوں نے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے امداد کی پیشکش کی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ کراچی میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے اور لوگ اس شدید گرمی کے موسم میں اس سے سخت پریشانی کا شکار ہیں۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں سندھ کے وزیر بلدیات جام خان شورو سے میزبان قمر عباس جعفری نے ایک سوال کیا، جواب میں اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ 2 کروڑ آبادی کے اس شہر میں پانی کی شدید قلت ہے، انہوں نے ان اقدامات کا ذکر کیا جو اس سے نمٹنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس بارے میں ان کی رپورٹ۔
یقیناً کراچی شہر ایک بہت بڑا شہر بن چکا ہے اور اس کی ڈیموگرافی ٹوٹل چینج ہو چکی ہے۔ کراچی شہر کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ یہاں پہ پینے کے پانی کی جو ڈیمانڈ ہے تقریباً 1050 MGD پر ڈے ہے، اور ہمیں 2 سورسز ہیں سپلائی کرنے کے۔ ایک کنجھر 145 کلومیٹر دور ہے، کنجھر لیک، اور ایک ہب ڈیم جہاں سے 100 MGD پانی ہمیں سپلائی ہوتا تھا روز کی بنیاد پہ، اور کنجھر سے تقریباً 450 MGD پانی کی سپلائی ہوتی تھی، 550 MGD۔ ماضی کی حکومتوں نے کبھی بھی کوئی بڑا میگا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا جس طرح یہ 500 MGD پانی کی ریکوائرمنٹ جو شارٹ فال ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس وقت 500 MGD پانی کی کراچی شہر میں کمی ہے، اور 500 سے بھی صورتحال ابھی زیادہ خراب اس وجہ سے ہوئی کہ ہب ڈیم کے کیچمنٹ ایریا میں بارش نہیں ہوئی، اس وجہ سے پانی کا 100 MGD بھی وہاں سے آنا بند ہو گیا۔ اس وقت کراچی کے پانی کی کمی کرنے کے لیے جو لانگ ٹرم سولوشن ہے اس کے لیے ہم نے K4 کا پروجیکٹ لانچ کر دیا ہے۔ ٹینڈر ایوارڈ ہو گیا ہے FW کو، 260 MGD پانی فرسٹ فیس میں آ جائے گا۔ 2 سال کے کمپلیشن ٹائم دیا ہے ہم نے FW کو۔ 26 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو سندھ گورنمنٹ نے لانچ کر دیا ہے، ٹینڈر ایوارڈ ہو گئے ہیں۔ 2 ارب 28 کروڑ روپے ہم نے ایڈوانس موبلائزیشن میں پیمنٹ کر دی ہے FW کو۔
آپ نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا، ماضی کی حکومتیں بھی آپ کی رہی ہیں گزشتہ 8-10 سال میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے میں، تو یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی کہ آپ کرتے ہیں, اس کے بعد اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے نہیں کیا؟
میں کلیئر کرتا چلوں, ماضی کی حکومتوں سے مراد وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے کی حکومتیں تھیں, کیونکہ لانگ ٹرم سولوشن پانے کے لیے انہوں نے کبھی بھی کوئی بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی آ کے پروجیکٹ کنسیو بھی کیا, بنایا بھی صحیح, منظور بھی کروایا ایکنک سے. شارٹ ٹرم میئرز یہ ہیں کہ ہم نے جہاں جہاں پہ پانی کی کمی ہو رہی ہے وہاں پہ فری واٹر ٹینکر سروس تھرو ڈپٹی کمشنر صاحبان شروع کر رکھی ہے کہ وہاں پہ تھرو واٹر ٹینکر سروس عوامی ٹینکیاں ہیں, عوامی مساجد ہیں, عوامی پلیسز ہیں, وہاں پہ پانی کی فراہمی کی جائے. دوسرا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 100 MGD, 1958 کی مشینیں لگی ہوئی ہیں دھابے جی کے اوپر جو کینجر سے پانی اٹھاتی ہیں. 1958 سیکنڈ ورلڈ وار کی مشینیں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, کسی نے بھی ان کو ریپلیس کرنے کا نہیں سوچا. اب ہم 100 MGD کا منصوبہ ہے, 1 ارب سے زائد کا منصوبہ ہے جس سے ہم وہ مشینیں ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. ان ریپلیس ہونے کے بعد ان مشینوں کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. تیسرا سب سے بڑا منصوبہ ہے 65 MGD کا پانی کا, جو 65 MGD پانی ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن ہمارے پاس مشینوں میں اتنی طاقت نہیں تھی اٹھا سکے. 7 ارب روپے کا منصوبہ تھا ہے, وہ کنسلٹنسی اسٹیٹ کے اوپر ہے, ہم وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں. چوتھا بڑا شارٹ ٹرم میئر ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ پانی کی ریشنلائز کرنے کے لیے وال مینجمنٹ. ایک علاقے میں پانی 8 گھنٹے جا رہا ہے, دوسرے علاقے میں 1 گھنٹہ بھی نہیں جا رہا. ہم وال آپریشن کے تھرو پانی کی جوڈیشیس فراہمی کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح کراچی شہر میں پانی جو ہمارے پاس اویلیبل ہے 500 MGD, وہ پانی منصفانہ تقسیم پانی
کی. یہ کب تک ہو جائے گا؟ یہ کب تک ہو جائے؟ لوگ تو پیاسے اب مر رہے ہیں نا.
دیکھیں, FW والوں نے ہم سے جو ایگریمنٹ کی ہے اس نے 2 سال کا ٹائم دیا ہے. لانگ ٹرم 260 MGD پانی سسٹم میں ہمارے پاس آ جائے گا. 1100 فری ٹینکر سروس میں سب سے ذرا زیادہ مستفید ہونے والا ڈسٹرکٹ ویسٹ ہے, اور وہی ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہے. تقریباً 400 کے قریب, 350 کے قریب ٹینکر فری ٹینکر سروس ہم ویسٹ
کو دے رہے ہیں. ٹینکر کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ٹینکر مافیا ہے کراچی میں, خاص طور پر 2 کروڑ لوگوں کے شہر میں, اگر ٹینکر مافیا کا کلیئرنس نہ ہو تو کہیں ٹینک نہیں جاتا. ایک ایک ٹینک کی قیمت تو پتہ نہیں کتنی بڑھ جاتی ہے. اس کے سدے باپ کے لیے ٹینکر مافیا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟
شہر کراچی میں صرف 11 ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. وہ ہائیڈرنٹ بھی وہ چل رہے ہیں جہاں سے ہم فری ٹینکر سروس مہیا کرنی ہوتی ہے, یا شہر کراچی جہاں پہ 50% سلمس ہیں, کچی آبادیاں ہیں, جہاں پہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ پانی پہنچانے کے لیے 11 ہائیڈرنٹ کام کر رہے ہیں. 200 سے ہم 11 ہائیڈرنٹ پہ پہنچے ہیں. جس طرح لانگ ٹرم سولوشن ہمارا آ جائے گا تو یہ 11 ہائیڈرنٹ بھی بند کر دیے جائیں گے. کراچی میں اس دفعہ کوئی بھی بڑی ہائیڈرنٹ مافیا یا ٹینکر مافیا کو گورنمنٹ سپورٹ بھی نہیں کر رہی, انکریج بھی نہیں کر رہی, اور کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے کہ ہائیڈرنٹ, صرف 11 ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں, آن دا ریکارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو.
مگر ان کا تو کنٹرول ہے, اس کنٹرول کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے آپ نے کیا میجرز لیے ہیں؟
میں آپ کو بتاؤں, 200 ہائیڈرنٹ سے 11 ہائیڈرنٹ کیے ہیں. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر ہائیڈرنٹ مافیا نے یا ٹینکر مافیا نے شرح فصل بلا کر دی تھی کہ ہمیں ہائیڈرنٹ کھولنے دیے جائیں, لیکن گورنمنٹ نے کوئی ہائیڈرنٹ نیا نہیں کھولا, 11 ہائیڈرنٹ پہ بھی ہم رہے ہیں. اور دوسری بات, ان کے اوپر ایف آئی آر بھی لانچ کی گئی تھی جس طرح ان کو ڈسکریج کیا جائے. کوئی بھی نیا ہائیڈرنٹ نہیں, صرف 11 ہائیڈرنٹ کراچی شہر میں چل رہے ہیں. ہماری پلاننگ ہے جس طرح پانی کی ہمارے پاس انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا تو یہ 11 ہائیڈرنٹ بھی بند کر دیے جائیں گے.
قمر عباس جعفری, اردو, VOA, واشنگٹن.
اس سال امریکہ 4 جولائی کو اپنی آزادی کی 240ویں سالگرہ منا رہا ہے, لیکن امریکہ کا نام اس سے کہیں زیادہ صدیوں پرانا ہے, اور یہ نام پہلی بار 16ویں صدی کے ابتدا میں بنائے گئے ایک نقشے پر مغربی کرہ ارض میں واقع ایک نئے علاقے کو دیا گیا تھا جو اس وقت دریافت ہو رہا تھا. وائس آف امریکہ کے آڈیٹا ڈونلاری اپنی رپورٹ میں امریکی کانگریس کی لائبریری میں رکھے ہوئے اس نقشے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اس کا گراں قدر اثاثہ ہے. مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. 4 جولائی 1776, ریاستہائے متحدہ امریکہ کا نو آبادیاتی نظام سے آزادی کا دن, وہ دن جب ابتدائی طور پر 13 ریاستوں نے ایک ملک ایک قوم ہونے کا اعلان کیا. آج 4 جولائی 2016 کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں, جسے ایک ریاست کا درجہ بھی حاصل ہے, اور دیگر 50 ریاستوں میں ملک کا 240ویں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. باقی ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے فوجی پریڈز، چلتے پھرتے بینڈز اور آتش بازی کے مظاہرے روایت کا حصہ ہیں۔ دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل مال پر کیپیٹل ہل یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ مستطیل نماد طویل پارک ہے، جارج واشنگٹن مونومنٹ تک دونوں اطراف میں مختلف ثقافتوں کے نمائندہ سٹالز لگے ہوتے ہیں۔ امریکہ خود بھی کثیر النسل شہریوں کا ملک ہے، اس طرح مختلف ممالک کے مرغوب کھانوں کے سٹالز بھی خوشبوئیں بکھیر رہے ہوتے ہیں۔ مختلف بینڈز، میوزیکل گروپس 4 جولائی کو نیشنل مال پر پرفارم کرتے ہیں۔ اور رات 9 بجے شاندار آتش بازی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ 4 جولائی 1777 کو ملک کی پہلی سالگرہ کے موقع پر بندوق کی فائرنگ کے ذریعے برسٹل روڈ آئلینڈ میں جشن منایا گیا، اور آج کی آتش بازی انہیں 13 بندوقوں کی سلامی کی جدید شکل ہے۔ پہلے جشن آزادی پر تقاریر، پریڈز، دعائیہ تقاریب، میوزک، فوجوں کی سلامی اس دن کے اہتمام کا حصہ تھے، جبکہ پانیوں میں تیرتے جہازوں کو سرخ، سفید اور نیلی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا۔ یہی وہ رنگ ہیں جو امریکی پرچم کے رنگ ہیں، اور اس دن اکثر امریکی ایسے لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں جو امریکہ کے قومی رنگوں یا قومی پرچم پر موجود علامات کے عکاس ہیں۔ دارالحکومت کی طرح ملک بھر میں، خاص طور پر بڑے شہروں میں، آتش بازی کے رنگا رنگ مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زیادہ تر آتش بازی باقاعدہ مقامی انتظامیہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور لڑکے بالے بھی محدود نوعیت کی آتش بازی آبادیوں کے اندر نہیں بلکہ کھلی جگہوں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس بار جب امریکہ کے اندر یوم آزادی منایا جا رہا ہے، صدر باراک اوباما کا اپنے آفس میں یہ آخری انڈیپینڈنس ڈے ہوگا۔ نیشنل مال کے نزدیک واقع عجائب گھر میوزیم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، جو خبروں اور صحافت کے لیے وقف ہے، اس موقع پر ایک خاص نمائش کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں 1776 کی بریکنگ نیوز کے عنوان سے آزادی سے متعلق خبروں کی نمائش کی گئی ہے۔ 6 جولائی 1776 کی دی پینسلوینیا ایوننگ پوسٹ کی 19 کاپیاں نمائش کا حصہ ہیں، جن کی 6 سرخیاں آزادی کی نوید ہیں۔ 1776 میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹرز یا ڈیجیٹل ڈیوائسز موجود نہیں تھیں۔ ایسے میں جب ملک کے شہری قومی تعطیل کے ساتھ یوم آزادی منا رہی ہیں، ملک کی سیکیورٹی کے ادارے چوکنا ہیں۔ ترکی میں استنبول ایئرپورٹ پر حملوں کے بعد خفیہ ادارے کے سربراہ جان برینن نے خبردار کیا تھا کہ داعش اس طرح کے حملے امریکہ کے اندر بھی کر سکتی ہے، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ کسی طرح کے خدشات واضح نہیں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل 2 ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا۔ اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارہ صحت WHO نے گنی میں 2 نئے مریضوں کی اطلاع دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا۔
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا۔ 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا 2 درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے، لیکن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی۔ اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور لوگ بیمار نہیں ہوتے، مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے 3 دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں، جسے MSD بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد نے اپنا پاکستانی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے بے حد اہم تھا، اور امریکی وفد کو پاکستان میں جاری دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے بارے میں جو آگہی ہوئی ہے، اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کی آرا پر مشتمل اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
امریکی سینٹ کے 4 رکنی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کو دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کو مختلف باہمی معاملات کے بارے میں ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جان مکین کی سربراہی میں وفد نے ہفتے کی شب پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی تھی، جبکہ اتوار کو نہ صرف وہ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان گئے بلکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے بھی تفصیلی ملاقات کی۔ ماضی قریب تک ملکی اور غیر ملکی جنگجوؤں کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقے شمالی وزیرستان کے دورے کے بعد سینیٹر مکین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی فورسز کو ملنے والی کامیابی کو سراہا۔ جان مکین نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ ان کے وفد کی ملاقات اچھی رہی، جس میں علاقائی سلامتی کے چیلنجوں پر بات ہوئی۔ پاکستان نے جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم شروع کیا تھا، اور اس قبائلی علاقے میں اب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ تجزیہ کار ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس دورے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امریکہ اب بھی پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔
دیکھیں، اس دورے کی اہمیت اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ایسے موقع پہ آیا ہوا جس وقت بالکل ایسا نظر آ رہا تھا کہ دونوں سائڈز کے ریلیشن شپ بالکل ہی لوئسٹ ایپ پہ جا رہے ہیں کنٹینیوسلی۔ اس دورے سے ایک چیز تو یہ ویزیبل ہو جائے گی، ایک چیز ریلائز ہوگی کہ امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کو ابھی بھی کنسیڈر کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجک کیلکولیشن میں۔
پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے امریکی وفد سے ملاقات کے بعد سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں کہا کہ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی۔
تمام نے جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس کی اہمیت پہ زور دیا اور کہا کہ یہ آپ مت سمجھے کہ ہمارے ہندوستان سے جس وقت ایگریمنٹ ہو رہے ہیں یا کوئی تعاون ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ پڑے گا، پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ امریکی وفد سے ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ افغانستان کا امن جو ہے وہ اس خطے کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ میں نے بھی ان کو یہ ایمفیسائز کیا کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے کیونکہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور دوسرا ہم بڑی خلوص کے ساتھ جو افغانستان میں امن کا عمل ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور اس کی اپریسیشن بھی بہت ضروری ہے، اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اور تمام جو کوآرڈینیٹر گروپ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔
امریکی سینٹ کے وفد نے ایک ایسے وقت پاکستان کا دورہ کیا جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں کچھ تناؤ ہے۔ امریکہ میں کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے اور انہیں تشدد سے باز رکھنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے مئی میں صوبے بلوچستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں طالبان کے امیر ملا منصور کی ہلاکت پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے دو طرفہ تعلقات کو دھچکا لگا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی کانگریس کی طرف سے پاکستان کو 8 F-16 لڑاکا طیاروں کی فروخت کے لیے فراہم کی جانے والی مالی اعانت روکے جانے کے اثرات بھی دو طرفہ تعلقات پر پڑے ہیں۔ تاہم تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ بہت سے معاملات پر مختلف نقطۂ نظر ہونے کے باوجود امریکی وفد کا دورہ اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ دونوں ہی ملک ایک دوسرے سے تعاون کے خواہاں ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں برف کے کارخانے میں چھت گرنے سے 6 مزدور ہلاک ہو گئے ہیں۔ کراچی میں کارخانوں میں ایسے واقعات اکثر پیش آتے ہیں اور مزدوروں کی طرف سے صورتحال کو بہتر بنانے کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اقتصادی مرکز کراچی میں چھت گرنے سے 6 مزدور ہلاک ہو گئے۔ پیر کو کراچی کے علاقے نیو کراچی میں ہونے والے اس حادثے کی تفصیلات بتاتے ہوئے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کے پولیس اسٹیشن میں تعینات اے ایس آئی منیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ ہے اپنا برف کارخانہ تھا، تو یہاں پر جو گیس ہوتی ہے نا، گیس سلینڈر جو جس سے برف جمتی ہے وہ پھٹ گیا اور چھت گر گئی تھی، اس لیے گرنے سے جو ہے یہ 6 بندے موقع پر ہلاک ہو گئے، زخمی کوئی نہیں ہوا۔ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس کا قصور ہے یا اس حادثے جس سے جیسی ہو گئے، کیونکہ ابھی فوراً اس کا بھی تو نہیں پتا چلا، لیکن اس کے لیے تفتیش کر رہے ہیں کہ جیسی کوئی واقعہ ہوگا اس کی کاروائی اس کے مطابق کی جائے گی۔
فلاحی ادارے ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس ملبے تلے دبے مزدوروں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پہنچی۔ اس بارے میں ایدھی ایمبولینس انفارمیشن سینٹر سے ساجد نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ بوائلر جو برف کے کارخانے میں ہوتا ہے یہ ہیوی ہوتا ہے، اس کے پھٹنے سے زیادہ نقصان ہوا، جس کی وجہ سے وہ چھت گر گئی تو ملبے تلے مزدور دب گئے تھے، جس میں سے 6 افراد ہلاک ہوئے۔ موریوں کو تو عباسی ہاسپٹل لے کے گئے تھے، جس کے بعد ان کے ہوش آ گئے اور ان کو لے گئے۔ ہمارے پاس ان میں سے 2 ڈیڈ باڈیز آئی تھی، ٹھیک ہے، ایک لاوارث ہے جس کی ابھی تک شناخت نہیں ہوئی، اور دوسری ڈیڈ باڈی اس کے ہوش لے گئے پنجاب۔
یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کراچی کے کارخانوں میں ایسے حادثات ہوتے رہے ہیں، جن کے بعد سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں کہ کارخانوں کی تعمیر میں کن قواعد و ضوابط کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر ان میں کام کرنے والوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں۔ ایک ماہ قبل ہی کراچی کے علاقے کرنگی انڈسٹریل ایریا میں 5 مزدور ایک فیکٹری کی کیمیکل کی ٹنکی صاف کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے۔ بتایا گیا تھا کہ ان مزدوروں کو نہ تو کوئی خصوصی تربیت دی گئی تھی اور نہ ہی کوئی خصوصی آلات۔ اسی طرح کچھ سال قبل کراچی کے علاقے بلدیا ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اموات میں اتنا اضافہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ نہ سکے۔ مزدور یونینوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں آبادی اور غربت زیادہ ہونے کی وجہ سے مزدوری کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور عام طور پر انہیں کام کرنے کی جگہ پر مناسب تربیت اور آلات کی صورت میں ضروری تحفظ نہیں دیا جاتا۔ ماہرین کے مطابق کارخانوں میں آگ لگنے کی صورت میں وہاں سے بھاگنے کا اور آگ بجھانے کا مناسب انتظام نہیں ہوتا، جو مزدوروں کے زخمی ہونے اور ان کی اموات کا سبب بنتا ہے۔ مزید یہ کہ فیکٹریوں میں مختلف کیمیکلز اور زہریلے مواد سے بچنے کے لیے نہ کوئی خاص معلومات اور تربیت دی جاتی ہے اور نہ ہی خصوصی آلات، اور ان تمام حادثات سے بچنے کے لیے نئی قانون سازی ہونی چاہیے اور موجودہ قوانین پر عمل درآمد۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
ڈیموکریٹک پارٹی کی ممکنہ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے صدر باراک اوباما کی پہلی وزیر خارجہ کی حیثیت سے سرکاری ای میلز کے لیے اپنے نجی سرور کے استعمال کے معاملے پر جب سے ایف بی آئی کے تفتیش کاروں کے ساتھ 3 گھنٹوں سے زیادہ ملاقات کی ہے، تجسس بڑھتا جا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ محکمہ انصاف کی طرف سے ہلری کلنٹن پر کسی غلط اقدام کی فرد جرم عائد کرنے سے پہلے یہ انٹرویو ایک حتمی قدم ہو سکتا ہے۔ تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
ہفتے کے روز ایف بی آئی کے صدر دفاتر میں یہ ملاقات رضاکارانہ تھی۔ کلنٹن ایک ایسے معاملے پر اٹھنے والے شور کو دبانا چاہتی تھی جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہلری کلنٹن کہتی ہیں،
I've said many times, if I could go back, I would do it differently.
میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ اگر میں ماضی میں واپس جا سکتی تو میں اس معاملے سے مختلف انداز میں نمٹتی۔ مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو اس پر تشویش ہے۔ ان کے ممکنہ ریپبلکن مد مقابل ڈونلڈ ٹرمپ نے فوراً ٹویٹر پر لکھا کہ ایف بی آئی کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ہلری کلنٹن کے خلاف فوجداری الزام عائد نہ کریں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن کلنٹن کے حامیوں کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ سینیٹر شیرڈ براؤن ایک ڈیموکریٹ ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں انہوں نے کہا، ان پر فرد جرم عائد نہیں کی جائے گی، اور اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے وہی کیا جو بہت سے وزراء خارجہ ماضی میں کر چکے ہیں۔ سابق سینیٹر رک سینٹورم ایک ریپبلکن ہیں، انہوں نے بھی اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا،
If she was not Hillary Clinton, if she was a under secretary of state that had done the same types of things,
اگر وہ ہلری کلنٹن نہ ہوتی، اگر وہ معاون وزیر خارجہ ہوتی جس نے ایسے ہی اقدام کیے ہوتے، تو اول تو انہیں ملازمت سے نکال دیا جاتا، اور ہاں انہیں محکمہ انصاف کے سامنے قانونی کاروائی کے لیے پیش کیا جاتا۔ ایف بی آئی سے کلنٹن کا انٹرویو سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اٹارنی جنرل لوریٹا لنچ کی ملاقات کے بعد اٹھنے والے طوفان کے چند روز بعد ہوا۔ لنچ پر ہلری کلنٹن کی ای میلز کے لیے حکومتی چھان بین کی حتمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لوریٹا لنچ کے الفاظ،
Certainly my meeting with him raises questions and concerns. I certainly wouldn't do it again.
یقیناً ان کے ساتھ میری ملاقات پر سوال اٹھے ہیں اور تشویش پیدا ہوئی ہے، یقیناً میں ایسا دوبارہ نہیں کروں گی، مگر یہ واقعتاً ایک باہمی ملاقات تھی۔ واشنگٹن میں ایک ایسا ضابطہ بغیر لکھے موجود ہے کہ دانشمند عہدیدار ایسے مقامات پر جانے سے گریز کرتے ہیں جو ممکنہ طور پر غیر موزوں ہو۔ ٹرمپ اور دیگر ریپبلکنز کہتے ہیں کہ اس ملاقات سے ثابت ہوتا ہے کہ اوباما کا محکمہ انصاف ایک ایسی شخصیت کے بارے میں غیر جانبدارانہ چھان بین نہیں کر سکتا جس کی صدر نے اپنے پیشرو کی حیثیت سے توثیق کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہتے ہیں، صدر کی توقع یہ ہے کہ یہ چھان بین بھی اسی طور کی جائے گی جیسا کہ باقی تحقیقات کی جاتی ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ تفتیشکار حقائق کی بنیاد پر کام کریں گے۔ کلنٹن کو امید ہے کہ ایف بی آئی کی یہ چھان بین اس ماہ بعد میں منعقد ہونے والے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ ریپبلکنز اس تنازع کا ڈھول نومبر کے انتخابات تک پیٹتے رہیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نوبیل امن ایوارڈ یافتہ ایلی ویزل کی نماز جنازہ اتوار کے روز نیو یارک میں نجی طور پر منعقد کی گئی، جنہوں نے ان لاکھوں یہودیوں کے قتل عام کی تصانیف لکھیں جو دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی کے ہاتھوں مارے گئے۔ وائس آف امریکہ کے ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلو فرمغل۔
مینہٹن شہر کے ایک یہودی عبادت گاہ میں ویزل کی آخری رسومات کے لیے ان کے دوست احباب اکٹھے ہوئے جو ایک روز قبل نیو یارک میں 87 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ امریکن جیوش ہیریٹیج آرگنائزیشن کی چیئرمین رابائی لی برکوویٹس کہتی ہیں،
ہی ریپریزنٹس ٹو می دی آئیڈیا آف لو، انٹروینشن، ٹالرنس، ریممبرنس اینڈ آلویز ٹیکنگ واٹ ہی ڈیووٹڈ ہز لائف ٹو۔
وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں محبت، مداخلت، برداشت اور یاد رکھنے کا درس دیا۔ رومانیا نژاد ویزل کو 1944 میں ان کے خاندان کے ہمراہ آشویٹز ڈیتھ کیمپ میں منتقل کیا گیا تھا۔ ان کے والدین اور بہن کو قتل کر دیا گیا، لیکن ویزل نے نازی کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ایک صحافی کی حیثیت سے اپنا کریئر شروع کیا۔ ایک فرانسیسی مصنف نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ نازیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کی اپنی کہانیاں لکھیں، اور ویزل کی یہ کتاب 1958 میں شائع ہوئی۔ انہوں نے 30 سے زیادہ زبانوں میں اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں فروخت کیں۔ اس کے علاوہ یہ کتاب دنیا بھر کے بہت سے اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو انسانی تاریخ کے ان سیاہ برسوں سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ ویزل نے جنگ، امتیازی سلوک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر 1986 میں نوبیل امن انعام جیتا۔ امریکی صدر براک اوباما نے ویزل کو ایک ایسا عزیز دوست کہا جو ان کے الفاظ میں ہمارے وقت کے سب سے عظیم مہذب آوازوں میں سے ایک تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ویزل کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے انسانی روح کی کامیابی کو ظلم اور برائی پر فوقیت دی۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس سال امریکہ میں 4 جولائی کو اپنی آزادی کی 240ویں سالگرہ کا جشن منایا جا رہا ہے، لیکن امریکہ کا نام اس سے کہیں زیادہ صدیوں پرانا ہے، اور یہ نام پہلی بار 16ویں صدی کے ابتدا میں بنائے گئے ایک نقشے پر مغربی کرۂ ارض میں واقع ایک نئے علاقے کو دیا گیا تھا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یہ ویٹسی مولر کا بنایا ہوا نقشہ ہے جسے لائبریری آف کانگریس کے اس شعبے میں رکھا ہوا ہے جس کا تعلق امریکہ کے کالونی بننے سے پہلے کے عہد سے ہے۔ اسے دوہرے شیشے کے ایک خول کے اندر رکھا گیا ہے جس میں آرگن گیس بھری ہوئی ہے، اور یہ نقصان پہنچانے والی روشنیوں اور کیمرے کی لائٹوں سے محفوظ ہے۔ وہ لوگ جو اسے نزدیک سے دیکھنا چاہتے ہیں انہیں لائبریری اس نقشے کی ایک نقل فراہم کرتی ہے. لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کہتے ہیں,
This is the 1507 map by Martin Waltzemuller, one of the most important maps ever created in the history of cartography. The Library of Congress purchased the map in 2008.
اس نقشے کو سن 1507 میں مارٹن ویلٹسیمولر نے بنایا تھا اور یہ نقشہ نویسی کی تاریخ کے اہم ترین نقشوں میں سے ایک ہے. لائبریری آف کانگریس نے اسے سن 2008 میں خریدا تھا اور اسے خریدنے کی زیادہ تر وجہ یہ تھی کہ یہ وہ پہلا نقشہ ہے جس میں امریکہ کا نام آیا ہے. یہ اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے اور اسے امریکہ کی پیدائش کے سرٹیفکیٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ اس براعظم کو ایک نام دینے والا یہ پہلا نقشہ ہے. یہ الفاظ تھے لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کے. تاریخ دان اس بارے میں واضح نہیں ہیں کہ جرمن نقشہ نویس نے دریافت ہونے والی اس نئی سرزمین کو کرسٹوفر کولمبس کی بجائے, جس نے در حقیقت امریکہ دریافت کیا تھا, ایک اور مہم جو امیریگو ویسپوچی کے نام سے کیوں موسوم کیا تھا. لائبریری کے کیوریٹر جان ہیسلر کی اس بارے میں اپنی ایک توجیہ ہے. وہ کہتے ہیں,
The way I'd like to say it is Columbus discovered America, Vespucci sold it. Vespucci did market himself more.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے جس انداز سے میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تھا جبکہ ویسپوچی نے اسے بیچا. ویسپوچی نے اپنے نام کو زیادہ استعمال کیا. یہ الفاظ تھے مسٹر ہیسلر کے. کولمبس کے برعکس, جس کا خیال تھا کہ وہ انڈیا جانے کا ایک نیا راستہ دریافت کر چکا ہے, ویسپوچی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ ایک نیا براعظم تھا اور اس نے اپنی سمندری مہمات کی تشہیر بڑی سرگرمی سے کی. نقشہ نویس ویلٹسیمولر نے یہ نقشہ ایک نئے براعظم کے ساحل پر کولمبس کے لنگر انداز ہونے کے صرف 15 سال کے بعد بنایا, جب وہاں کچھ یورپی بستیاں قائم ہو چکی تھیں اور وہاں کی زمین کا زیادہ تر حصہ بدستور گمنامی میں تھا اور اس کے متعلق کوئی معلومات دستیاب نہیں تھیں. لیکن اس کے باوجود یہ نقشہ اس نئی دنیا کا ایک خاکہ پیش کرتا ہے اور وہ حیران کن حد تک براعظم امریکہ کے مشرقی ساحل سے مشابہت رکھتا ہے. کیوریٹر جان ہیسلر کہتے ہیں, یہ ایک زندہ راز ہے جس کے بارے میں آج کے اسکالر ابھی تک بحث مباحثہ کر رہے ہیں, اور جب تک ہمیں کچھ اور نہیں مل جاتا, جب تک کوئی دوسری دستاویز سامنے نہیں آ جاتی, تو تب تک یہ چیز ایک راز ہے جو یہاں ہمیشہ موجود رہے گا. نقشہ نویس ویلٹسیمولر کے اپنے الفاظ یہ رائے دیتے ہیں کہ یہ نقشہ خوش قسمتی پر مبنی تصور سے کہیں بڑھ کر ہے. نقشہ نویس اپنے معاصرین کو اپنے کام کی سچائی کی دوبارہ یقین دہانی کراتا ہے. ایک بار پھر کیوریٹر جان ہیسلر کے الفاظ,
And this little piece of text is a really amazing little piece of text. And what it really says in Latin is that if you're not familiar with the new discoveries, if you're not familiar with
اور یہ واقعتاً ایک چھوٹی سی حیران کن تحریر ہے. اس میں لاطینی زبان میں فی الحقیقت جو کچھ کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نئی دریافتوں کے متعلق نہیں جانتے یا اس سے آگاہ نہیں ہیں, اگر آپ کولمبس اور ویسپوچی کی دریافتوں سے واقفیت نہیں رکھتے اور آپ اس نقشے کو پہلی بار دیکھتے ہیں, تو آپ متفکر ہو سکتے ہیں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ نے اس سے پہلے شناخت نہیں کیا ہوگا, لیکن آپ کو متفکر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ مستقبل میں اپنی دنیا کو دیکھیں گے. یہ الفاظ تھے لائبریری آف کانگریس کے کیوریٹر جان ہیسلر کے. یہ نقشہ 1901 میں جرمنی کے ایک محل سے دریافت ہوا تھا, لیکن اسے امریکہ تک پہنچنے میں 100 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا, اور اسے خریدنے کی خاطر رقوم اکٹھی کرنے کے لیے نجی عطیہ دہندگان نے فراخ دلی سے مدد کی. سن 2008 میں جرمنی کی چانسلر انگلا مرکل کی موجودگی میں لائبریری آف کانگریس نے ویلٹسیمولر کے بنائے ہوئے نقشے کو عوام کے سامنے پیش کیا. ایک قیمتی خزانہ جسے جرمنی کے ایک محل کی گرد آلود درازوں میں رکھ کر صدیوں تک بھلایا گیا تھا, اب لاکھوں افراد کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امجد صابری کی آخری قوالی اگست میں منظر عام پر آئے گی. تفصیلات فکر و فن میں.
کیسے جائے گی یہ امت رسول کی, تو بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں.
مشہور قوال امجد صابری کی ناگہانی موت پر دنیا بھر میں پھیلے ان کے پرستار اور چاہنے والے اب تک صدمے میں ہیں.
لیکن ان پرستاروں کے لیے یہ خبر کچھ ڈھارس کا سبب ہوگی کہ وہ جلد اپنے پسندیدہ قوال کی نئی ویڈیو میں انہیں پوری آب و تاب سے پرفارم کرتا دیکھ سکیں گے۔ موسیقی کے مشہور پروگرام کوک اسٹوڈیو کے گزشتہ سیزن میں عاطف اسلم نے صابری گھرانے کی یہ شرح آفاق قوالی گائی تو یہ ایک بار پھر صبح و شام گلی محلوں میں گونجنے لگی۔ تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے۔ اس پر کوک اسٹوڈیو کے منتظمین نے سیزن 9 میں پرفارم کرنے کے لیے امجد صابری کو منتخب کیا اور یہی پرفارمنس امجد صابری کی کوک اسٹوڈیو کے لیے پہلی اور آخری پرفارمنس ثابت ہوئی۔
کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں۔
امجد صابری نے راحت فتح علی خان کے ساتھ مل کر یہ مشہور قوالی ریکارڈ کرائی تھی۔
آج رنگ ہے
مئی میں قوالی کی ریکارڈنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امجد صابری نے انکشاف کیا کہ 40 سال پہلے میرے والد غلام فرید صابری اور نصرت فتح علی خان کے والد نے یہ قوالی کراچی کی ایک درگاہ پر گائی تھی اور اب 40 سال بعد میں نے اور راحت نے یہ کلام ایک ساتھ دوبارہ ریکارڈ کرایا ہے۔ اسٹوڈیو کے ایک منتظم کا کہنا ہے کہ بہت سے دیگر آرٹسٹوں کے برعکس امجد صابری اور راحت فتح علی خان نے اس قوالی کے ریکارڈنگ میں بار بار ری ٹیکس لینے کے بجائے ایک ہی دفعہ میں پوری قوالی ریکارڈ کروا دی تھی۔ کی یہ قوالی 14 اگست کو شائقین کے لیے پیش کی جائے گی۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب روبوٹ سے کام لینا صرف کہانیوں کا موضوع ہوا کرتا تھا، مگر اب روبوٹ کاریں بناتا ہے، خلا میں کام کرتا ہے، سمندروں کی تہ میں اتر جاتا ہے اور ماحولیات کو درپیش خطروں کی نشاندہی بھی کر دیتا ہے۔ اور تو اور، اب تو لیبورٹری میں سائنسدانوں کے ساتھ مل کر نئے نئے سائنسی انکشافات بھی کرنے لگا ہے۔ سن 2009 میں مانچیسٹر یونیورسٹی کی لیبورٹری میں سائنسی تحقیق کے لیے ایڈم نامی روبوٹ تخلیق کیا گیا۔ آپ اس روبوٹ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کوئی انسان نما روبوٹ نہیں بلکہ یہ کار کے برابر ہے اور اس کی شکل کاریں بنانے کے پلانٹ سے ملتی جلتی ہے، مگر اسے کاریں بنانے کے لیے نہیں بلکہ سائنسی تحقیق کے لیے بنایا گیا ہے۔ ٹیم لیڈر راس کنگ کہتے ہیں کہ اس روبوٹ نے ایسٹ کے بارے میں انکشاف کیا ہے جو انسانی خلیے کا نمونہ بنانے میں مدد دینے والا فنگس ہے.
Adam hypothesized certain functions of genes within yeast and experimentally tested these hypotheses and confirmed.
اس خمیر کے اندر ہی ایڈم نے جینز کے بارے میں بعض فرضی عمل کیے اور تجربات کے ذریعے ان مفروضوں کی پرکھ کر کے ان کی تصدیق کی. چنانچہ اس نے نہ صرف نئے مفروضے قائم کیے بلکہ ان کے بارے میں نئی سائنسی معلومات کی تصدیق بھی کی. کسی بھی روبوٹ کا یہ پہلا کارنامہ تھا اور ایڈم کی کامیابی نے ایو کی تخلیق کی راہ ہموار کر دی ہے. مستقبل کے اس روبوٹ سے بہت سی ایسی بیماریوں کے لیے دوائیں تجویز کرنے کا کام لیا جانا ہے جن پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی مگر جن کے باعث ہر سال لاکھوں افراد ہلاک اور لاکھوں متاثر ہوتے ہیں اور جن کے لیے دوائیں بنانا نہ صرف سست عمل ہے بلکہ اس پر لاگت بھی زیادہ آتی ہے. تاہم نئی دوائیں ایجاد کرنے اور بنانے میں ایک عشرے کا عرصہ لگ سکتا ہے اور تقریباً $1 ارب کی لاگت بھی آ سکتی ہے. چنانچہ یونیورسٹی آف مانچسٹر نے دواؤں میں استعمال ہونے والے کیمیائی مرکبات کے تجزیے کا اپنا کم خرچ طریقہ ایجاد کیا اور روبوٹ کو اس کام پر لگا دیا.
So our idea was that the computer should learn as it tests so that it can then miss out the compounds which are unlikely to be good.
کہتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ کمپیوٹر اس تجزیے کے دوران یہ بھی جان لے کہ جو مرکبات اچھے نہیں ہیں وہ الگ کر دیے جائیں اور صرف ان مرکبات کا تجربہ کیا جائے جن کے اس کے نزدیک اچھے ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہو. چنانچہ کام کے دوران ایو نامی روبوٹ نے یہ انکشاف کیا کہ کینسر کے خلاف کام کرنے کی خاصیت رکھنے والے ایک مرکب کو ملیریا اور ایسی ہی دیگر بیماریوں کے خلاف دواؤں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ راس کنگ کو یہ توقع ہے کہ روبوٹ کی مدد سے دواؤں کی تجزیوں اور تیاری کے عمل کو مکمل طور پر خودکار بنا دیا جائے گا، تاہم وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ اس کام میں مدد تو دے سکتے ہیں مگر لیبورٹری کے کام میں اصل کنٹرول انسانوں کا ہی ہے، کیونکہ سوچ اور پس منظر معلومات تو صرف انسان ہی ترتیب دے سکتے ہیں، روبوٹ نہیں. ایڈم اور ایو نامی روبوٹس کے بارے میں مزید معلومات آپ رائل سوسائٹی کے جریدے انٹرفیس میں پڑھ سکتے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سیلف گورنمنٹ یعنی خود اپنے آپ پر حکومت کرنا ایک بنیادی امریکی قدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کسی ایسے اعلی اختیار کی مداخلت کے بغیر جسے وہ خود کنٹرول نہ کر سکیں اقتدار کے تمام ضروری فرائض خود انجام دے سکیں. یہ اعلان آزادی کی روح بھی ہے جس پر 238 سال قبل دستخط ہوئے تھے اور جس کا جشن ہم آج منا رہے ہیں. اس دستاویز کے اصل مصنف تھامس جیفرسن تھے. انہوں نے لکھا تھا کہ سیلف رول یعنی اپنے آپ پر خود حکومت کرنا وہ منفرد اور مساوات پر مبنی مقام ہے جس کے تمام لوگ فطرت کے قوانین اور خدا کے قانون کے مطابق مستحق ہیں. یہ مقام آسانی سے حاصل نہیں ہوا. امریکہ کی ابتدائی تاریخ دوسرے ملکوں کے ساتھ تصادم سے عبارت ہے جو اس ریپبلکن حکومت سے خطرہ محسوس کرتے تھے. خود امریکیوں کے درمیان اس بات پر اختلاف تھا کہ اس حکومت کی حتمی شکل کیا ہوگی، لیکن اعلان آزادی نے ایک ایسا ملک کا ڈھانچہ تعمیر کر دیا جو قائم رہا، پھلا پھولا اور جس نے دنیا بھر میں آزادی کی ایسی ہی تحریکوں کے لیے جوش و جذبہ پیدا کیا. جب ہم نے پہلی بار برطانیہ اور شمالی امریکہ کے آبادکاروں سے اپنا ناتا توڑا تو مدد کرنا تو دور کی بات ہے، لوگوں کے لیے یہ تصور بھی محال تھا کہ ایک نیا ملک وجود میں آ سکتا ہے. مورخوں نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں بھی جب جنگ زوروں پر تھی آبادکاروں کے درمیان مستقبل کے بارے میں اختلافات موجود تھے. تقریباً ایک تہائی برطانیہ سے مکمل طور پر علیحدہ ہونا چاہتے تھے، ایک تہائی برطانوی تاج کے وفادار رہنا چاہتے تھے اور ایک تہائی بس یہ چاہتے تھے کہ انہیں اپنے خاندانوں کی پرورش کرنے اور اپنا کام کاج کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے. جن 56 لوگوں نے 4 جولائی 1776 کو اعلان آزادی پر دستخط کیے وہ گویا آزادی کے لیے اولین ووٹ ڈالنے والے لوگ تھے. ان کے ساتھ بقیہ شہریوں نے ان کے فیصلے کی توثیق کی اور اس کے ساتھ اس انقلابی اصول کی توثیق کہ حکومت کی بنیاد ان لوگوں کی رضامندی پر ہونی چاہیے جن پر حکومت کی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہمارے آج کے جشن کی وجہ یہ واقعہ ہے، لیکن یہ صرف امریکیوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ بہت سے دوسرے ملکوں کے آئین کا حصہ ہے اور انسانی حقوق کے عالمی اعلان میں اس کی پابندی کی گئی ہے۔
ساتھ ہی ہمارا آج کا نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔